بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। अज़ीज़ सामईन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। अज़ीज़ सामईन, हमारी रात की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6175 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही है। रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट पर मौजूद आर्काइव से आप माजी में नशर किए गए हमारे प्रोग्राम भी समाप्त फरमा सकते हैं। हमारी इस वेबसाइट पर सहर टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम, बिन जुमला लाइव प्रोग्राम, टॉक शोज, दस्तावेजी फिल्में, ड्रामा सीरियल्स वगैरह भी मौजूद हैं, आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और समीन, अब पेश खिदमत है रात की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले आप आलमी खबरें सुनेंगे। आलमी खबरों के बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। नात रसूल मकबूल के बाद कुरानी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम कुरान और जिंदगी नशर किया जाएगा और आखिर में आप सुनेंगे दुआए इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज, समात फरमाइए आलमी खबरें। रेडियो तेहरान से आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। पहले पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर से मुलाकात की है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट में हिज़्ब इख़्तिलाफ़ के हंगामों के दरमियान नैब और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पास हो गया। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान तसादम में कम अज़ कम 4 अफराद मारे जाने की खबर है। आलमी मालियाती फंड IMF ने जंग यूक्रेन के नतीजे में बरेआज़म यूरोप में इफरात ज़र में शिद्दत और गजाई अशिया निज ईंधन की कीमतों में इजाफे के बारे में सख्त खबरदार किया है। और फलस्तीन के अटारनी जनरल ने ऐलान किया है कि अंजाम पाने वाली तहकीकात से ये बात वाज़ह हो गई है कि अलजज़ीरा की फलस्तीनी नामा निगार शीरी अबू आखला की शहादत से हुनी स्नाइपरों की दानिस्ता फायरिंग से हुई है। समात फरमाइए तफसील से खबरें। इस्लामी जमहूरी ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर बोर्गे बरिंदे से मुलाकात की है। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने ईरान की खारजा पॉलिसी में इक़्तिसादी सफारतकारी को अहम करार देते हुए कहा कि इर्द-गिर्द के मुल्कों के साथ तआवुन और तजारत का फ़रोग तेहरान की खारजा पॉलिसी में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि माबाद कोरोना दुनिया को इक्तिसादी तामीर नो की जरूरत है और ईरान इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि तेहरान आलमी मईशत की तामीर नो के हवाले से पाई जाने वाली गुंजाइशों का पता लगाने में आलमी इक्तिसादी फोरम से तआवुन कर सकता है। वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने कहा कि सदर ईरान माबाद कोरोना दुनिया की माशी तामीर नो के हवाले से गैस पैदा करने वाले मुल्कों के सरबराही इजलास में एक मंसूबा भी पेश कर चुके हैं। आलमी इक्तिसादी फोरम के सदर ने इस मौके पर कहा कि उनकी तंजीम आलमी माशी तामीर नो के हवाले से ईरान की तजावीज़ पर गौर करने के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पाबंदियों के खात्मे के लिए ईरान और बड़ी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इलाकाई और आलमी मईशत की तामीर नौ के हवाले से ईरान की गुंजाइशों से फ़ायदा उठाने का रास्ता हमवार किया जाना चाहिए। پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کے درمیان نیب اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پاس ہو گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعے کو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جمعے کو سینٹ میں نیب اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کیا جو حزب اختلاف کی مخالفت کے باوجود پاس ہو گیا۔ بل پیش کرنے کے بعد وزیر قانون نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو بتایا کہ یہ وہ بل ہے جس کو سینٹ کی کمیٹی منظوری دے چکی ہے۔ اس میں سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ دینے کے حق کو واپس نہیں لیا گیا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ ووٹ خفیہ رکھنے کے اصول کی پابندی کے ساتھ ووٹ کے حق کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ دونوں ترمیمی بلوں کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے منظوری دی تھی، لہذا ان پر ووٹنگ کرائی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شہزاد وسیم نے دونوں بلوں کی سخت مخالفت کی، لیکن دونوں بل سینٹ سے پاس ہو گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ حزب اختلاف کے اراکین نے بل کی مخالفت میں کافی شور شرابہ کیا اور نعرے بازی کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کی نشست کے سامنے پہنچ گئے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں دونوں ترمیمی بل جمعرات کو ہی منظور کر لیے گئے تھے۔ الیکشن ترمیمی بل میں ای وی ایم کے استعمال اور سمندر پار پاکستانیوں کی ووٹنگ سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اصلاحات ختم کر دی گئی ہیں۔ نیب ترمیمی بل کے مطابق نئے چیئرمین کی تقرری کے لیے مشاورت مدت ختم ہونے سے 2 ماہ پہلے شروع کی جائے گی اور 40 دن میں مکمل کر لی جائے گی، اور وزیراعظم اور حزب اختلاف کے لیڈر کے درمیان اتفاق کے رائے نہ ہونے کی صورت میں معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پارلیمانی کمیٹی 30 دن کے اندر چیئرمین نیب کے نام کی منظوری کا عمل مکمل کرے گی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان تصادم میں 4 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے موسم گرما کے دارالحکومت سری نگر کے سورا نامی علاقے میں شبانہ تصادم کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے حال ہی میں عسکریت پسندوں میں شمولیت اختیار کرنے والے 2 جنگجوؤں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اونتی پورہ میں بھی سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے پولیس کے ایک ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ سیکورٹی دستوں نے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات سری نگر کے سورا نامی علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا، جس کے دوران جھڑپ شروع ہو گئی اور 2 عسکریت پسند مارے گئے۔ پولیس نے تصادم کی جگہ سے اسلحہ اور بارود بھی برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس تصادم میں سیکیورٹی دستوں کو کوئی جانی نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے جنگ یوکرین کے نتیجے میں براعظم یورپ میں افراط زر میں شدت اور غذائی اشیاء نیز ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں جاری عالمی اقتصادی فورم میں شریک آئی ایم ایف کے سربراہ نے کہا ہے کہ آج ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہے جس کا اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال کے دوران ہمیں یکے بعد دیگر کئی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آئی ایم ایف کے سربراہ جارجیوا نے واضح کیا کہ ابھی کرونا سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران کا پوری طرح خاتمہ نہیں ہوا تھا کہ یورپ میں جنگ، پابندیوں اور ان کے اثرات نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ آئی ایم ایف کے سربراہ نے مزید کہا کہ اکتوبر سے اب تک جنگ یوکرین کے نتیجے میں یورپی ملکوں کی معیشت پر کاری ضربے اور نفسیاتی جھٹکے لگے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جنگ یوکرین کی وجہ سے پوری دنیا میں غذائی اشیاء کی قیمتیں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں 1.7 کروڑ لوگوں کو اس وقت غذائی اشیاء، توانائی اور پیسے کی شدید کمی یا فقدان کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مذکورہ 1.7 کروڑ لوگوں میں سے 1/3 لوگ پہلے سے ہی خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں غربت اور بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے افریقن ڈائلاگ سے خطاب کرتے ہوئے جنگ یوکرین کے نتیجے میں دنیا میں پیدا ہونے والے غذائی بحران کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ یوکرین کے باوجود ضرورت اس بات کی ہے کہ یوکرین سے زرعی اجناس روس اور بیلاروس سے غذائی اشیاء اور کھاد ایک بار پھر عالمی منڈیوں میں لائی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جنگ یوکرین کی وجہ سے غذائی اشیاء کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں اور براہ راست افریقہ کے ملکوں کو اس جنگ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دریاسنا روسی صدر ولادیمیر پوتن نے طالبی وزیر اعظم ماریو دریگی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں ان کا ملک غذائی بحران پر قابو پانے میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دنیا کے 50 سے زائد ممالک اپنی گندم کی ضروریات روس اور یوکرین سے پوری کرتے رہے ہیں۔ جنگ یوکرین کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے زرعی اجناس کے حصول کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، جس کے باعث عالمی منڈیوں میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ جنگ یوکرین اب چوتھے مہینے میں داخل ہو گئی ہے اور بظاہر اس کے فوری خاتمے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ فلسطین کے اٹارنی جنرل نے اعلان کیا ہے کہ انجام پانے والی تحقیقات سے یہ بات صاف واضح ہو گئی ہے کہ الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عقلا کی شہادت صہیونی اسنائپروں کی دانستہ فائرنگ سے ہوئی ہے۔ ترکی کی اناطولی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے اٹارنی جنرل اکرم الخطیب نے رام اللہ میں ایک کانفرنس میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج غرب اردن کے علاقے جنین میں الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار کو مکمل اور بہت واضح طور پر دیکھ رہی تھی اور وہ ان کی دید میں تھی، پھر بھی صہیونی فوج کے سنائپروں نے فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ شیریں ابو عقلا سمیت تمام نامہ نگار پریس جیکٹ پہنے ہوئے تھے، جبکہ اس جیکٹ کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ فلسطین کے اٹارنی جنرل اکرم الخطیب نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے سنائپروں نے خبردار کیے بغیر ہی الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عقلا کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور صہیونی سنائپروں نے شیریں ابو عقلا کو ایسی حالت میں سر پر گولی مار کر شہید کیا کہ وہ اس مقام سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں اور بین الاقوامی اداروں نیز تنظیموں نے الجزیرہ کے فلسطینی نامہ نگار کے قتل پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صہیونیوں کو اس وحشیانہ جرم کی شدید مذمت کیا اور اس سلسلے میں شفاف تحقیقات نیز صہیونی حکومت کو اس وحشیانہ جرم کا جواب دے کرا دی جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریاسنا فلسطین کی تحریک استقامت نے ایک بیان میں الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عقلا کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے سے متعلق تل ابیب کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو اپنے جرم کی پردہ پوشی کرنے میں غاصب صہیونی حکومت کی ناکامی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عقلا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سمیت دسیوں ثبوتوں سے چشم پوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ پریس ذرائع نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد کے فوجی اہلکاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن میں جنگ بندی کی 119 بار خلاف ورزی کی۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جاسوس اور ڈرون طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں من جملہ مارب، حجہ، جوف، سعدہ، تائز، بیضہ اور زالے کی فضا میں پروازیں کرتے ہوئے جارحیت کا مظاہرہ کیا اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے یمن کے مختلف علاقوں میں جملہ مارب، تائز، حجہ، جوف، سعدہ، زالے اور البیضہ پر راکٹ اور توپ خانے سے حملے کیے اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ترجمان نے سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کیے جانے پر بارہا خبردار کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ 50 ٹرکوں، ٹینکروں اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ دہشت گرد امریکی فوجیوں کا ایک قافلہ شام میں داخل ہو گیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق 50 ٹرکوں، ٹینکروں اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ دہشت گرد امریکی فوجیوں کا یہ قافلہ عراق سے ملنے والی البلید گزرگاہ سے شام میں داخل ہوا، جس کا مقصد شام میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو تقویت پہنچانا ہے۔ رواں ہفتے کے شروع میں بھی امریکی فوجیوں کو ایک قافلہ الولید نامی غیر قانونی گزرگاہ سے شام میں داخل ہوا تھا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکی دہشت گرد فوجی قافلہ شمال مشرقی شام میں الحسکا میں امریکہ کے غیر قانونی اڈوں کی تقویت کے لیے شام میں داخل ہوا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کے مطابق امریکہ کے اس دہشت گرد فوجی قافلے میں فوجی گاڑیاں اور توپ، ٹینک اور آئل ٹینکر شامل ہیں۔ حالیہ چند ماہ کے دوران امریکہ نے ہزاروں کی تعداد میں فوجی ٹرک، اسلحہ اور دیگر فوجی ساز و سامان غیر قانونی طور پر شام منتقل کیا ہے۔ حالانکہ شامی حکام نے امریکہ کی فوجی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شام سے امریکی فوجی انخلا کا بارہا مطالبہ کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر بھی سنتے چلیں، امریکہ نے وسطی ایشیا کو بایولوجیکل سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا ہے اور روس اس معاملے میں علاقائی ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو۔ آرزو کرتی ہے حق کی آواز ہو۔ اللہ کا لہجہ تم ہو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین نبی اپنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی. پروگرام قرآن اور زندگی کے بعد ہم دعائے امام زمانہ نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچائے.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے, اور ہم یہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ یہاں پر بہترین گفتگو آپ کے سامنے ہمارے اسکالرز پیش کر رہے ہیں, اور ہم نے کوشش یہی کیا ہے کہ وہ بزرگان آئے اور یہاں پر آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات کو پیش کریں. اگر انسان کے اندر معرفت خدا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس لیے آواز ہی اللہم عارفنی نفسک, خدا کی معرفت سب سے پہلا مرحلہ ہے ہماری زندگی میں. ہم چلیں گے آج فطرت کے حوالے سے معلوم کریں گے کہ فطرت معرفت پروردگار میں کیا رول ادا کرتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. تو ہم چلیں گے سب سے پہلے اپنے یہاں پر مہمانان عزیز کا آپ کا تعارف کرا, آپ سے تعارف کرائیں گے, پھر انشاءاللہ گفتگو ہماری ان سے ہوگی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ گفتگو بہت اہم ہے اور آپ یہاں پر تشریف لائے, بہرحال تمام چیزوں کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہمارے بزرگان بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے یہاں پر اپنا وقت دیا, اور سوالات کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں آپ نے اس پروگرام کو بھی زینت دی اور شریک ہوئے, آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہوگی, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بنا کسی وقفے کے اب چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں, اور معلوم کرتے ہیں فطرت ہے کیا چیز, اور فطرت سے کس طریقے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے. تو قبلہ پھر سے آپ کی خدمت میں آپ کے شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم موڑ ہے ہماری زندگی کا, فطرت. فطرت کو ہم بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں, یہ فطرتی شرارتی ہے, یہ فطرتی ایسا ہے, فطرت اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم یہ فطرت ہے کیا اس کو پہچانیں, پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت کیسے ہوگی ہم اس کی طرف چلیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرت جس کی طرف قرآن نے متعدد مقامات پہ اشارہ کیا ہے, اور روایات بھی اس سلسلے میں کافی موجود ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے بچپنے سے سنی ہے فطرت
جی,
کہ فطرت بشر ایسی ہے, تم فطرتاً ایسے ہو
جی جی.
لیکن جب ہم معنی کے پیچھے جاتے ہیں تو شاید معنی نہیں کر پاتے کہ فطرت کے
معنی طور پر معنی یہی لوگ کرتے ہیں, پیدائشی.
ہاں جی. پیدائشی نہیں, فطرت تم فطری ایسے ہو, یعنی پیدائشی ایسے جی. ہو کہ کہیں نہ کہیں وہ رجحان ہے اس کا
جی.
لیکن فطرت کے جو اصل معنی ہیں, جو لغت میں معنی بیان کیے گئے ہیں, وہ پھاڑنے کے اور شغاف کرنے کے ہیں, دو ٹکڑے کرنے کے. فاطر, اسی لیے پروردگار کو فاطر کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کائنات کو جدا کیا ہے, عدم سے وجود کے اندر لے کے آیا ہے, اس لیے اس کو فاطر کہا جاتا ہے, فاطر السماوات والارض. اور دوسرا معنی جو فطرت کا بیان کیا تھا وہ خلقت ہے
جی.
لیکن فطرت جو خلقت کے معنی میں ہے, وہ ایسی خلقت کہ جس کا کوئی نظیر پہلے سے موجود نہ ہو.
لیکن
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بناتے ہیں, کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ایک نمونہ موجود ہوتا ہے, اس نمونے کو دیکھتے ہیں, اس نمونے کو دیکھ کے ہم ایسے ہی چیز بنا دیتے ہیں,
کاپی کرتے ہیں,
کاپی کر لیں, اسے کاپی کہتے ہیں. فطرت اس خلقت کو نہیں کہتے ہیں کہ جس میں کاپی کی گئی ہو, نہ فطرت کہتے ہیں کہ بغیر کاپی کے، بغیر نمونے کے، بغیر نظیر کے پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے،
عدم سے وجود کی طرف،
عدم سے وجود کی طرف لے کے آنا۔ تو زیادہ تر بزرگان نے ان دو معنوں کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ہے کہ الگ کرنا اور ایک ایسی مخلوق کہ جس کا کوئی پہلے سے نظیر موجود نہ ہو، اس کو فطرت کہتے ہیں۔
جی جی، اور یہاں پر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عام جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور دینی جو مفہوم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فطرت کے اعتبار سے ایک الگ مزاج کا ہو تو کیا اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فطرت میں کوئی تبدیلی، خود اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو کیا فطرت قابل تبدیل ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھیے، پروردگار عالم نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔
جی،
پروردگار کی جو خلقت ہے وہ بڑی قیم اور بڑی مضبوط اور محکم ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کسی طرح کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100 سال پہلے جو انسان پیدا ہوا اس کی فطرت توحیدی تھی، 100 سال کے بعد جو انسان پیدا ہو رہا اس کی فطرت توحیدی نہیں ہے۔
بہت خوب،
اور اس کی طرف خود رسول اکرم کی حدیث بھی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب پوچھا گیا فطرت سے مراد کیا تو کہا اسلام۔ یعنی پروردگار عالم کائنات میں جس انسان کو بھی بھیجتا ہے وہ توحید کے اوپر اس کو خلق کرتا ہے۔
بہت خوب،
پھر اس کے بعد حدیث آگے کہتی ہے کہ یہ اب اس کے ماں باپ ہیں کہ اس کو یہودی بنا دیں، اس کو مسیحی بنا دیں، کسی اور مذہب میں لے کے چلے جائیں، لیکن وہ پیدا جب اس دنیا میں ہوا ہے تو توحید کے اوپر پیدا ہوا ہے وہ۔ تو فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کبھی چینج نہیں ہوتی، یہ قرآن کا صریح حکم ہے پروردگار عالم کا۔ لیکن پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان تو خدا کی عبادت کر رہا ہے اور دوسرا انسان خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اگر دو الگ الگ خطوں میں ایسی بات پیش آ رہی ہو، دو الگ الگ ملک میں، ایک ملک پورا ایسا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا اور ایک ملک ایسا ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک ہی گھر کے اندر ہم دو انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ
الگ الگ مزاج کے لوگ،
مزاج کے ہوتے ہیں، ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے خلوص کے ساتھ، دوسرا نہیں کرتا، تو یہاں پہ یہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اس فطرت کے اوپر گرد و غبار جم جاتا ہے، کثافت و گندگی، یعنی گناہوں کی گندگی جم جاتی ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جہاں انبیاء کی بعثت کا فلسفہ بیان کیا، وہاں اس فلسفے میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ پروردگار عالم نے مسلسل انبیاء کو اس لیے بھیجا اور مبعوث کیا تاکہ انسانی فطرت کے اوپر جو گرد جم گئی تھی، اس کی عقل کے دفینے جو دفن ہو گئے تھے زمین کے اندر، ان کو دوبارہ پھر سے زندہ کریں۔
بہت خوب، اور جو آپ نے یہاں پر اشارہ کیا فطرت میں تبدیلی نہیں ہے، کچھ ایسی مشکلات ہیں جو ہم خود اس کے سبب ہوتے ہیں، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے حاضرین کو بھی شریک کریں اپنی گفتگو کے ساتھ، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے، جو فطرت معرفت خدا کا ایک ذریعہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو فطرت میں ہی خدا نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں جس سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں، تو خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا، تو کیسے اس کے فطرت میں یا پہلے نہیں ہوتا ہے پھر آتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟
قرآن مجید نے ایک جگہ پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے تو لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ ایک بحث ہے کہ انسان اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہاں پہ تین نظریے ہیں اس بارے میں کہ انسان کے اندر جو فطرت پائی جاتی ہے، اس فطرت میں اس کو کچھ علم ہے کہ علم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان سارا علم لے کے آتا ہے، اس کو اس دنیا میں کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، کچھ نہیں آتا انسان کو، اس کو سب کچھ یہاں کسب کرنا ہے۔ لیکن تیسرا اور جو سب سے اہم نظریہ وہ یہ کہ کچھ چیزیں لے کے آتا ہے جو اللہ اس کو فطرت میں رکھتا ہے، توحید جیسے ہے، جیسے اچھائی اور برائی کا علم ہے اس کے اندر، جیسے اس کو یہ پتا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ جب ماریں گے، 2 سال کے بچے کو آپ ایک تماچا ماریے تو وہ فوراً روتے ہوئے کہے گا کہ آپ گندے ہیں۔ اسے پوچھے کہ تم کون ہو، کہے گا میں اچھا ہوں۔ تو سوال ہے کہ اس 2 سال کے بچے کو کس نے بتایا کہ گندگی کیا چیز ہے اور اچھائی کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تقوی اور فجور، اچھائی اور برائی کی کو اس کے اوپر الہام کیا ہے، اس کے وجود کے اندر رکھا ہے۔ لہٰذا کچھ صحیح نظریہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان سیکھ کے آتا ہے، پروردگار فطرت میں رکھتا ہے جسے توحید کی معرفت ہے. کچھ چیزوں کو انسان کو یہاں آ کر سیکھنا ہوتا ہے, قصبی ہوتی ہیں. اب رہا وہ مسئلہ کہ قرآن کہتا ہے کہ لا تعلمون شیئا, واقعا ایسے ہی ہے, انسان کچھ نہیں جانتا جب پیدا ہوتا ہے, لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے تو پروردگار اس کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیتا ہے فطری طور پر. پھر وہ عدالت کو پسند کرتا ہے, ظلم کو پسند نہیں کرتا. پھر وہ جھوٹ بولنے کے, دیکھیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے.
جی,
جو لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ غیبت کرنا بری چیز ہے. جی, لہذا یہ چیزیں سکھانے والی نہیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ سکھائیں کسی کو کہ اچھائی کیا چیز ہے برائی کے. خود بخود ایک انسان کے اندر قوت ہوتی ہے جس کو فطرت کہتے ہیں, وہاں اللہ نے وہ چیزیں رکھ دی ہیں. لہذا یہ جم ہے طریقہ کہ واقعا ایسا ہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا, لیکن اس کے بعد پروردگار اس کے وجود کے اندر فطرتاً وہ چیز رکھ دیتا ہے.
جی, اور واقعا اگر دیکھا جائے تو انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اب وہ الگ سے شاید آپ بزرگان کی نظر میں علم تفسیر اور علم اجمالی ایک الگ سی بحث آئے گی جو ان شاء اللہ کبھی اگر موقع رہا تو آپ سے استفادہ کریں گے. ہماری زندگی میں دو طریقے کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اور یقیناً جو ہمارے یہاں پر برادر بزرگوار نے سوال کیا وہ بہت اہم سوال تھا, اور آپ نے اس کا جواب بھی بہت احسن طریقے سے دیا. سوال ہماری زندگی میں ہم عام طور پر دو لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک فطرت اور ایک طبیعت. کیا دونوں ایک ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟
عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت اور طبیعت ایک چیز ہے.
جی,
لیکن جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا اور قرآن کی آیت بھی کہ پروردگار نے صریح طور پہ بات کہی کہ فطرت الہی میں تبدیلی نہیں ہے, لیکن طبیعت کے اندر تبدیلی پائی جاتی ہے.
نیچر بدلا کرتے ہیں,
کہتے ہیں آپ کی طبیعت پہلے تو کچھ اور تھی, اب کچھ اور ہو گئی ہے. پہلے ایک انسان طبیعتاً میٹھا بہت پسند کرتا تھا, لیکن اب وہ چینج ہو گئی اس کی طبیعت, نے کہا میں میٹھا نہیں کھاتا ہوں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں چینجنگ آ سکتی ہے, تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھیے تین چیزیں ہیں اصل میں, فطرت ہے, طبیعت ہے اور غریزہ ہے. یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں, تینوں کے معنی الگ ہیں. فطرت کے معنی پہلے بیان کیے, خلقت کے, ایک ایسی خلقت کے جس کی کوئی نظیر نہ ہو, کوئی مثال نہ ہو. طبیعت کہتے ہیں ایک ایسی شے کہ اس کائنات میں جو موجودات, طبیعت کہتے ہیں ایک ایسی چیز کہ اس کائنات میں جو مخلوقات موجود ہیں ان کو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جس کمال کی ضرورت ہے اس کو طبیعت کہتے ہیں.
سبحان اللہ.
یعنی ایک جانور کو اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ چیز جو اللہ نے اس کے اندر رکھی اس کو طبیعت کہتے ہیں.
جی,
غریزہ کسے کہتے ہیں؟ غریزہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, جن چیزوں کے ذریعے سے انسان اس کمال کو حاصل کرتا ہے, اس چیز کو حاصل کرتا ہے, اس کو غریزہ کہتے ہیں.
جی,
مثال کے طور پہ اللہ نے ہمارے وجود کے اندر بھوک رکھی ہے اور پیاس رکھی ہے.
جی,
تو ظاہر ہے کہ جب بھوک اور پیاس رکھی ہے تو اس کو ختم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی ہوگا.
بے شک.
تو بھوک اور پیاس ہمارے وجود کے اندر ہے, کھانا اور پانی وجود کے باہر ہے.
جی,
ہم کو جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا کے اس کو بھوک کو ختم کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں غریزہ.
جی,
یہ غریزہ جب تک فردی طور پہ رہتا ہے تو اس کو, اب آغائے مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت وسیع طریقے سے بیان کیا قوت جاذبہ اور دافعہ کے حوالے
جی
سے.
اور جس پوائنٹ پر آپ نے اس بات کو لے کے آئے ہیں میں چاہوں گا کہ یہ بات ہماری آگے رہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو اس اہم موڑ پر یہیں پہ روکتے ہوئے ایک بریک لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے فطرت جیسی اہم چیز کے حوالے سے, اور چلیں گے اس بات کو پھر لے کر مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات حاصل کرتے ہیں. اور جیسا قبلہ آپ سے سوال ہوا تھا اس حوالے سے کہ فطرت کیسے, اور فطرت اور طبیعت, اور آپ نے ایک اور لفظ اس میں اضافہ کیا غریزے کا, تو میں چاہوں گا کہ آپ جو گفتگو اور خصوصاً آپ یہاں پر جو شہید متحری کی بات کو بھی لے کر آئے تھے, میں چاہوں گا کہ اس کو مرحلے تکمیل تک پہنچائیں.
دیکھیں, فطرت, طبیعت اور غریزے میں, طبیعت اور غریزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور غیر انسان سب کے اندر پائی جاتی ہے. جی, یعنی جانوروں کے اندر بھی موجود ہے وہ چیزیں, لیکن فطرت فقط اور فقط پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی. جی, ہے وہ یعنی حیوانوں میں اس لیے نہیں رکھی کہ حیوانوں کو تکوینی طور پہ پروردگار نے توحید پرست بنایا ہے. آج تک کوئی ایسا حیوان آپ کو نہیں ملے گا جو اس بات کا اعلان کرے گا میں خدا کو نہیں مانتا. لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے ہزاروں انسان موجود ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, یعنی فطرت ہونے کے بعد بھی خدا کو نہیں مانتے. لہذا یہ غریزہ اور یہ طبیعت مشترک ہے انسان اور غیر انسان دونوں میں, لیکن فطرت فقط اور فقط انسان سے مخصوص ہے.
بے شک
یہ غریزہ اور یہ طبیعت جو ہے وہ جب آتی ہے حیوانوں میں یا نباتات میں چلتے ہیں, پہلے نباتات یعنی درختوں کی طرف جائیں تو وہاں دو قوتیں ہیں. اس کو بڑے تفصیل سے آیت اللہ مطہری نے بیان کیا ہے, خدا رحمت نازل کرے ان کے اوپر, کہ دو قوتیں ہیں, قوت جاذبہ اور دافعہ. جاذبہ یعنی کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا. دیکھیں درخت کا کام کیا ہے, آپ جہاں پہ درخت کو لگائیں گے وہ پانی کو کھینچ لے گا. جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں پانی زمین کی سطح پہ بہت اوپر ہوتا ہے, کیونکہ درخت کے اندر یہ غریزہ موجود ہے, یہ طبیعت اس کی ایسی ہے کہ وہ پانی کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اس ایک چیز دوسری ہوتی ہے جاذبہ کے مقابلے میں دافعہ, یعنی کچھ چیزوں کو دور کرتے ہیں. جب تک یہ نباتات میں ہوتے ہیں یہ جاذبہ اور دافعہ ہوتی ہے. قوت شہوت اور قوت غضب یہ حیوانوں کا خاصہ ہے, لیکن جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے قوت غضب اور شہوت انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. فرق حیوان اور انسان میں یہ ہے کہ حیوان میں یہ دونوں قوتیں تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے.
کیا بات,
لیکن اللہ نے انسان میں یہ دونوں قوتیں رکھی ہیں, اس کے ساتھ عقل رکھی ہے تاکہ ان دونوں قوت کا بیلنس بنا رہے.
بہت خوب.
ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو قریب کرنا انسان اس کو دور کر دے اور جس چیز کو دور کرنا انسان اس کو قریب کر دے. جب تک یہ فردی طور پہ رہتا ہے یہ بنتا ہے تولا و تبرا.
جی
تولا یعنی جاذبہ محبت,
جی
تبرا یعنی دشمنی دور کرنا. یہ فردی طور پہ اگر ہم ہیں خود تو ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر تولا و تبرا پایا جاتا ہے, ہم معصومین سے محبت کرتے ہیں اور جو برے لوگ ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں. لیکن یہ فردی طور سے تو خالی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, یعنی خالی میں تو اس معاشرے میں نہیں ہوں, دوسرے انسان بھی ہیں,
پورا معاشرہ ہے,
ایک پورا معاشرہ ہے. تو اسلام کا یہ قانون واقعا بہت اہم ہے, بالکل فطرت سے ملتا ہوا ہے, طبیعت سے ملتا ہوا ہے, غریزے سے ملتا ہوا ہے, کہ اسلام نے کہا اب تم فردی طور پہ اس لائق ہو گئے ہو کہ تم اچھی چیزوں کو اپنی طرف کھینچو اور بری چیز کو دور کرو. اب تمہاری ذمہ داری کہ اجتماعی طور پہ یہ کام کرو. جب اجتماعی طور پہ یہ مرحلہ آیا تو پروردگار نے دو نظام رکھا, امر بالمعروف نہی عن المنکر.
بہت خوب, سبحان اللہ.
امر بالمعروف یعنی اچھائی کو کھینچنا, اچھائی کو اپنی طرف بلانا, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا. نہی عن المنکر یعنی برائی سے خود بھی دور ہونا اور دوسروں کو بھی دور رکھنا.
یعنی اگر اس کو ایک سادے لفظ میں یہ کہا جائے, امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کو عمومی کرنا, بری باتوں سے روک دینا عمومی طور پر.
یہ خود جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے, یہ بات حیوان کے اندر نہیں پائی جاتی. حیوانوں سے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں, کس کا کھا رہے ہیں, اجازت لی ہے کہ نہیں لی. لیکن اللہ نے انسان سے کہا کہ تمہیں جو کچھ بھی کھانا پینا ہے اگر وہ تمہاری اپنی ملکیت ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر کسی اور کی ملکیت ہے تو تمہیں پہلے اس سے اجازت لینا.
جی بہت خوب, آپ نے کہا کہ حیوانوں کو تو جہاں بھی کھڑے ہوگئے وہ ان کی ملکیت ہو جاتی ہے, اور ہم ضرور چاہیں گے کہ یہاں پر ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیں. تو اس حوالے سے, فطرت کے حوالے سے آپ مولانا سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال یقیناً پوری دنیا دیکھ رہی ہے, جس کا جواب بھی مولانا دیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی جو یہ فطرت ہے کس طرح آلودہ ہو جاتی ہے, کس طرح انسان کے اس فطرت پر گرد غبار چڑھتا ہے, یہ میرا سوال.
جی یقیناً جو فطرت اللہ کی, جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ انسانی فطرت, اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو خلق کیا, وہ کس طریقے سے گرد و غبار اس کے اوپر آ جاتی ہے, گندگی کس طریقے سے اس کے اوپر آ جاتی ہے. آپ نے ایک اشارہ فرمایا تھا اس کو.
ہاں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجب علاقہ کے پہلے خطبے میں جہاں بعثت انبیاء کا تذکرہ کیا, میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ یہ کہا کہ انسانوں کی فطرت کے اوپر جو گرد جم جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے انبیاء آتی ہیں.
جی
وہ پاک کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے مطلب یہ ہے کہ گرد جمتی ہے,
جی
فطرت کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے.
سوال ختم نہیں ہوتی کس طریقے سے.
ہاں وہ روایات بہت ہیں سلسلے میں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے انسان کی فطرت دب جاتی ہے, ختم ہو جاتی, ختم تو نہیں ہوتی لیکن پوشیدہ ہو جاتی ہے. وہ چیزیں جو اس کو در کرنا چاہیے, حاصل کرنا چاہیے, کیچ کرنا چاہیے, وہ نہیں کر پاتی. اس میں سے ایک چیز تو شیطان ہے. شیطان آ کر انسان کو ایسا گھیر لیتا ہے اپنے جال میں, اپنے دام میں, کہ وہ چاہ کر بھی خدا کو قبول نہیں کرتا ہے.
جی
کبھی، کیونکہ شیطان نے ایک کھلا دعویٰ کیا تھا پروردگار کی بارگاہ میں، جب پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھے یوم معلوم کی فرصت دی، تو اس نے کہا کہ اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. بندوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ کہ ان کی فطرت کو دبا دو، فطرت دب جائے گی تو خود بخود توحید کا مفہوم ان کے وجود سے باہر نکل جائے گا،
یعنی تیرے راستے سے موڑ کر، یعنی تجھ سے منحرف کر دوں گا لوگوں،
ہاں تجھ سے الگ کر دوں گا. دوسری چیز جو ہے وہ شیطان کے علاوہ یہ گناہ معصیت، کہ انسان جتنی معصیت کرتا جاتا ہے، جتنا گناہ کرتا جاتا ہے، اتنا اس کے اوپر، یعنی گویا کہ ہر ایک گناہ ایک گرد ہے، ایک ذرہ ہے، وہ دھیرے دھیرے بیٹھتا چلا جاتا ہے، بیٹھتا چلا جاتا ہے. دیکھیں کہ وہ لوگ کے جو بہت زیادہ اپنے جسم کو صاف و پاک نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے جسم پہ گندگی بیٹھ جاتی ہے، وہ بالکل سے نہیں بیٹھتی ہے، پہلے دن نہیں بیٹھتی، دھیرے 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 کر کے گندگی بیٹھتی رہتی ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے کہا کہ اگر میرے بندے سے کوئی گناہ ہو بھی جائے، اشتباہ ہو گیا، تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے توبہ.
سبحان،
انسان جتنا توبہ کرتا چلا جائے گا، اتنا اس کی گرد صاف ہوتی چلی جائے گی. مثلا آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ جناب حر کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں آپ، جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقابلہ امام حسین سے اس صحرا میں ہوا، وہاں پہ اس مرحلے پہ گویا کہ جناب حر نے اپنے اس کام سے اپنی فطرت کے اوپر گرد جماتی تھی، جم گئی تھی گرد. لیکن یہ بہرحال یہ مصلحت پروردگار تھی کہ وہ پھر امام حسین کی بارگاہ میں آئے، لیکن کس حوالے سے آئے؟ توبہ کے حوالے سے آئے. آ کے کہا کہ مولا کیا میری توبہ قابل قبول ہے؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ میری توبہ آپ قبول کر لیں؟ وہاں پہ امام حسین نے توبہ، جیسے ہی توبہ قبول کی، جناب حر کی فطرت دوبارہ پھر سے نکھر کے سامنے آ گئی، وہ گرد و غبار صاف ہو گیا. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اول تو شیطان کے دام سے، اس کے جال سے بچنا چاہیے، دوسرے کہ گناہ سے جتنا ہو سکے، معصوم تو نہیں ہیں ہم، لیکن جان بوجھ کے عمدی طور پہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے پروردگار ہم سے ناراض ہو.
بے شک آپ نے جو ایک بہت اچھا اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ اگر جسم پہ گرد و غبار آ جائے تو ہم نہانے کے ذریعے سے اس کو صاف کر سکتے ہیں، اور یقیناً اگر ہماری روح اور فطرت کے اوپر گرد و غبار ہو جائے تو بیداری اور توبہ کے ذریعے سے اس کو ہم صاف کر سکتے ہیں. یہاں پر جو سب سے اہم سوال ہے، فطرت تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن یقیناً جیسا کہ ایک آپ نے حدیث میں یہاں پر پڑھی کہ ماں باپ اگر نصیری ہیں تو نصیری بنا دیتے ہیں، اور اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت کو موڑتی ہیں، یہ کون سی چیزیں جو انسان کو موڑتی ہیں اس کی فطرت کی طرف، کہ جا کر وہ فطرت سے آگاہی لے اور معرفت خدا کو حاصل کرے.
ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن متوجہ ہونے کے بعد بھی وہ حق ادا نہیں کر پاتا ہے،
یقین نہیں ہوتا اس کو،
اس کو یقین نہیں ہوتا خدا کے اوپر. ہماری زندگی میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں ایسی کہ قاعدتاً جب ہماری زندگی میں مشکل آئے تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کہ اپنے خدا کی طرف رجوع کریں.
سبحان اللہ،
وہ اسباب جو اس نے رکھے ہیں وہ بالکل صحیح رکھے ہیں. یعنی اگر خدا نہ کرے ہم کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، لیکن اس عقیدے کے ساتھ جانا ہوگا کہ ڈاکٹر ہم کو دوا دے گا، شفا پروردگار دے گا.
سبحان اللہ،
شفا پروردگار کے علاوہ کوئی اور نہیں دے گا. جناب ابراہیم نے بھی مقام دعا میں آ کے کہا پروردگار جب میں مریض ہوتا ہوں تو تو مجھے شفا دیتا ہے،
سبحان اللہ،
تو میری پیاس کو بجھاتا ہے، تو میری بھوک کو ختم کرتا ہے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ پروردگار عالم ہے. اسی لیے جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ موسیٰ اگر ایک نمک بھی چاہیے ہو تم کو تو ہم سے طلب کرنا. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی قوت ہے کہ تم نمک کو اٹھا سکتے ہو. یہ ہاتھوں میں جو قوت ہے یہ ہم تم کو عطا کرتے ہیں، لہذا اگر تمہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی چاہیے ہوگی تو ہم تم کو عطا کریں گے.
بہت خوب.
سوال وہی ہے کہ پھر انسان خدا کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا، اور ایک دم سے پھر کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ سوال کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے فطرت مڑتی ہے پھر توحید کی طرف، اس میں سے قرآن نے اشارہ کیا ہے ایک مقام پر، سورہ عنکبوت کے آخر میں یہ آیت موجود ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو پہلے خدا کی طرف متوجہ نہیں تھے بعد میں متوجہ ہو جائیں. کچھ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ دریاؤں کا سفر کرتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعو اللہ مخلصین، جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں تو بڑے خلوص سے پروردگار عالم کو پکارتے ہیں. ماجرا اس میں یہ ہے کہ جب وہ انسان دریا میں جاتا ہے اور وہاں پر طوفان آتا ہے، اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، تو وہ پروردگار کو بلاتا ہے. یعنی کون سی چیز ہے جو ہم کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے؟ مصیبت، بلا، پریشانی. یعنی یہ بلا و پریشانی اگر ہماری زندگی میں آ رہی ہے تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار کا کہ اسی مصیبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں. دنیا میں ایسے بہت سے واقعات ہیں بڑے بڑے لوگوں کے کہ مثلا خدا کو نہیں مانتے تھے یا خدا کو مانتے تھے لیکن یہی کہ ان کی فطرت خدا کی طرف نہیں مڑی تھی. اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا, جوانی میں مر گیا وہ بیٹا. یہ اتنی بڑی مصیبت آئی, ایک دم سے معلوم ہوا کہ اللہ والے بن گئے.
جی
اب پروردگار کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہو گیا کہ اب کسی کی ذات پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے ان کو.
جی بہت بہت یہ آپ نے جو اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ مصیبتوں پر ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ ایک ذریعہ ہے خدا کی معرفت کا, اور ہم اپنے پروردگار کا توکل کا جو ہمارا لیول ہے وہ اور اوپر چلا گیا
بڑھ جاتا ہے.
اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس بہترین گفتگو کے لیے جو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے فطرت کو بیدار کرنے کے حوالے سے اور فطرت کے حوالے سے جو آپ نے یہاں پر اطلاع دی اور معلومات دی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے سوالات کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو اس پروگرام سے قریب کیا. ہم آپ تمام بزرگان کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین اکرام, اگر ہماری فطرت بیدار ہے تو یقیناً ہم خدا سے قریب ہیں, اور وہ کام کر جائیں کہ مصیبتیں ہمیں اللہ سے قریب نہ کر پائیں بلکہ وہ کام کریں کہ جب خوشیاں رہیں تب بھی ہم اللہ سے قریب رہیں. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, خوشحال رہیں, آباد رہیں, اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ, اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.